گزاریں کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. انشاءاللہ عزوجل آج ہمارے سلسلے میں دو مفتیان کرام تشریف فرما ہوں گے, ایک مفتی صاحب مفتی جمیل صاحب جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور دوسرے مفتی نوید رضا صاحب جو کہ دارالافتاء اہل سنت زمزم نگر حیدرآباد سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام میں حدیث پاک نقل فرماتے ہیں, فرض حج کرو بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے, اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میری حدیث پاک ہم نے درود پاک کی فضیلت پر سنی, اس میں تو غزوہ یعنی جنگ وغیرہ کا تذکرہ ہے, اس کے علاوہ بھی بہت ساری حدیثیں ہوتی ہیں کہ یہ عمل کرو اور یہ کرنا اس عمل کے برابر ہے. حالانکہ وہ عمل جو ہے وہ ایک بہت بڑا ہوتا ہے, جیسے حج کے برابر بھی فضیلتیں آئی ہوئی ہیں اور حج پہ خرچہ بھی ہوتا ہے اور بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. تو کیا کوئی اس طرح کے فضائل والی حدیثیں سن کر وہ عمل چھوڑ دے اور کہے کہ کیونکہ ان حدیثوں پر عمل کرنے سے وہ ثواب مل ہی جاتا ہے, تو اب جب اس کی ضرورت پیش آئے یا فرض ہو یا واجب ہو یا ویسے ہی موقع ملے تو وہ ترک کر دے اور ان حدیث پر عمل کرنا شروع کر دے, یہ رویہ رکھا جا سکتا ہے؟ بظاہر تو ایسا کم سننے میں آتا ہے, لیکن سوال ہے ایک.
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. دیکھیں احادیث مبارکہ کا جو مضمون, اس کو اگر سامنے رکھیں تو اس میں ایک بات یہ بات بالکل نمایاں ہے کہ جو عمل جتنا مشقت والا ہوگا میزان عمل میں وہ اتنا ہی وزن دار ہوگا.
ٹھیک ہے.
اب باقاعدہ ایک حج کرنا ہے اور اس حج کے حوالے سے آدمی کا مال بھی خرچ ہوتا ہے رائے خدا میں, اور اس کی بدنی طاقت بھی رائے خدا میں خرچ ہوتی ہے, طواف کرتا ہے, سعی کرتا ہے, مینا مزدلفہ عرفات کی طرف وہ جاتا ہے, تو جس میں یقیناً اس کی ایک جسمانی مشقت کا بھی معاملہ ہے.
ٹھیک.
تو اب جیسے درود پاک پڑھنے کے حوالے سے ہم نے سنا کہ درود پاک پڑھنا یہ 20 غزوات میں شرکت سے کے برابر یا اتنا درجہ اس کا بنتا ہے, تو اس کا جو اجر و ثواب کی جو حیثیت ہے وہ تو بالکل اس حدیث طرح کی احادیث میں مروی ہیں. جیسے کہ 3 مرتبہ کوئی سورہ اخلاص پڑھے تو اس کو قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے.
ٹھیک.
لیکن جو پورا قرآن پاک پڑھ رہا ہے اور اس پورے قرآن پاک پڑھنے میں جو اس کی محنت وقت سب کچھ صرف ہو رہا ہے, زبان ہل رہی ہے, قرآن پاک ہاتھ میں لے رہا ہے, دیکھ رہا ہے, تو جو باقاعدہ اس پر جو اجر و ثواب ملتا ہے وہ کیفیت میں فرق رہے گا.
ٹھیک.
تو اسی طرح سورہ قدر کے اندر ہم دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ القدر کو 1000 مہینوں سے بڑھ کر بہتر بتایا ہے. لیلۃ القدری خیر من الف شہر. تو گویا اس مہینے میں اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو اس کو اجر و ثواب اتنا بڑھا کر دیا جاتا ہے جتنا 1000 مہینوں میں اگر کوئی عبادت کرتا ہے اس پر ثواب ملتا ہے. اب کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ میں مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز, چونکہ مغرب پہ رات شروع ہو جاتی ہے تو مغرب پڑھ لیتا ہوں, عشاء پڑھ لیتا ہوں, رات بھر نوافل پڑھ لیتا ہوں, تو اب مجھے 1000 مہینوں سے بڑھ کر عبادت کا ثواب مل جائے گا. تو اب فجر نہ پڑھوں, پانچوں وقت کی نماز نہ پڑھوں, کیونکہ مجھے 1000 مہینے سے بڑھ کر عبادت کا ثواب تو مل گیا ہے. اب چونکہ 1000 مہینے میں جو اگر کیلکولیٹ کیا جائے تو یہ 83 کچھ سال بن جاتے ہیں. 1000 مہینے کا जो दौरानिया है ये सालों के हिसाब से ये तकरीबन 83 साल 80 साल से कुछ ऊपर ही बन जाते हैं। तो आम तौर पे इतनी उम्र लोगों की अब रही नहीं है इल्ला माशाल्लाह। तो अब अगर कोई ये कहे कि मैं शबे कदर में नमाज पढ़ लेता हूँ, जिक्र अस्कार कर लेता हूँ, तस्बीहात पढ़ लेता हूँ, तो बस यही पूरी जिंदगी की इबादत के लिए यही काफी है, तो ये इसकी गलत फहमी है। किसी चीज का अजर व सवाब का बढ़ जाना या किसी शे का अजर व सवाब किसी उससे बढ़ जाना और बात है, लेकिन अब पूरे जिंदगी जो जो इसको पंच वक्त नमाजें इसको पढ़ने का वक्त आ रहा है उन नमाजों की फर्जियत इसके ऊपर बाकी रहेगी, वो उसको करनी होगी। तो अब दुरूद पाक पढ़ने की जो फजीलत 20 गजवात के बराबर, ठीक है, ये बताई जा रही है, या हज की फजीलत 20 गजवात के बराबर बताया गया और दुरूद पाक पढ़ना इसके बराबर करार दिया गया, तो इसका मतलब ये नहीं होगा हरगिज के जिसके ऊपर हज फर्ज है तो वो ये कहे कि मैं दुरूद पाक पढ़ लेता हूँ तो बस मुझे हज का सवाब मिल गया, वो सवाब मिल गया तो मेरा फर्ज उतर गया। तो फर्ज की अदायगी होना एक अलग चीज है और किसी अमल का सवाब फर्ज के बराबर कर दिया जाए, जैसे माहे रमजान में नफिल का सवाब फर्ज के बराबर और फर्ज का सवाब 70 फर्जों के बराबर कर दिया जाता है, तो कोई ये ना कहे कि मैं नफिल पढ़ लिए मैंने तो वो फर्ज के बराबर हो गए, लिहाजा इक्वल होने की सूरत में मुझे फर्ज अदा नहीं करने। फर्ज तो कर्ज है, वो तो अदा करना ही है। ये अल्लाह ताला की शान करीमी है कि बहुत सारी इबादत को वो फराइज के दर्जे तक और फराइज में इजाफा करके कई गुना उसका अजर सवाब अता फरमाता है।
ठीक,
तो हमें फराइज भी अदा करने हैं, नवाफिल भी अदा करने हैं, दुरूद पाक भी पढ़ने हैं, तस्बीहात भी पढ़नी है, वो तमाम नेक अमाल जो बज़ाहिर मुख्तसर हैं और उनको उनके सवाब ज्यादा बताए गए हैं तो उनको भी छोड़ना नहीं है।
सही,
वो सब करें, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं होगा कि हम फराइज से बिल्कुल पीछे हट जाएं, कोताही बरतें, गफलत बरतें, इसकी कतान इजाजत नहीं है।
ठीक है, जज़ाकअल्लाह, काफी तफसील से आपने इसका जवाब अता फरमाया। कॉल हमारे पास मौजूद है, पहली कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। जी चलाइए।
मैं मेहरबान तारिया बात कर रही हूँ। मुझे ये पूछना है कि क्या छोटे बच्चे भी फिसाले सवाब कर सकते हैं?
जी हुजूर, यहाँ पर भी एक सवाल मैसेज में इसी तरह आया कि अगर 2-3 साल का बच्चा कोई कलिमा दुरूद वगैरह पढ़ता है और इसाले सवाब करता है तो उसका सवाब उसके वालिदैन को पहुँचता है?
नाबालिग बच्चा वो अपना जो माल दुनियावी जो माल है उसके अहकाम जुदा गाना है और जो उसका नेक अमल है तो नेक अमल का इसाले सवाब करना वो मामला अलग है।
ठीक है,
दुनियावी माल में मामला ये होता है कि हम बड़ा हो या छोटा उसके पास जितना भी बैंक बैलेंस होगा वो अगर खर्च करता है तो उसमें कदरे कमी आती रहती है, यहाँ तक कि वो जीरो पर भी आ सकता है। लेकिन जो नेक अमाल का जो इसाले सवाब करना है इसके अंदर जो जिस बंदे ने भी नेकी का अमल किया है और वो उस नेकी के अमल पर मिलने वाला अल्लाह ताला के फजलो करम से सवाब जो हासिल होगा वो किसी और को पहुँचाएगा, तो इसाले सवाब करने वाले को अपने नामे अमाल में किसी भी किस्म की कमी महसूस नहीं होगी।
सही,
बल्कि ये जिसको पहुंचाता रहेगा तो उन तमाम को इसका सवाब पहुंचेगा और ये सवाब पहुंचाना इसाले सवाब ये खुद एक नेक काम है, इस पर भी बंदे को खैर खाही मुस्लिम का सवाब मिलेगा।
ठीक,
तो नाबालिग बच्चा जो है इसका इसाले सवाब करने वाला जो फेल है वो खालिसतन नफे वाला फेल है जिसका गोया इसी की तरफ रिएक्शन ये है कि ये अगर इसाले सवाब करेगा तो इसके सवाब में कमी नहीं आ रही, अगले शख्स को सवाब भी पहुंच रहा है और इसके सवाब में कमी के बजाय इजाफा एक खैर खाही का, एक मुसलमान के साथ भलाई करने का, क्योंकि इसाले सवाब का मतलब हम अपना सवाब उस तक पहुँचा रहे हैं तो उसके नामे अमाल में एक सवाब का इजाफा कर रहे हैं, अल्लाह ताला के करम से हम दुआ करते हैं कि इसका सवाब उसको ही पहुंचे। तो यूं ये नाबालिग के हक में कोई नुकसान देह काम नहीं बल्कि फायदे पर मबनी एक फेल है। तो नाबालिग बच्चा अपने किसी भी नेक अमल का सवाब कर सकता है जबकि वो सवाब पहुंचाने का यानी इसाले सवाब करना भी जानता हो। अब जैसे सवाब में सवाल में 2-3 साल के बच्चे का कहा गया तो 2-3 साल का बच्चा आमतौर पर इतना शोर नहीं रखता कि वो उसको पहले सवाब पता चले फिर इसाल फिर इसाले सवाब फिर वो नेक काम करे फिर इसाले सवाब, तो ये मामला चूंकि अक्लो शोर पे मबनी है तो आमतौर पे 6-7 साल का बच्चा इतना समझदार हो जाता है कि जिसको ये बात समझाई जाए तो उसको समझ में आ सकती है और वो इसाले सवाब कर सकता है।
ठीक है, जरूर SMS भी हमारे पास काफी सारे मौजूद हैं। पहला सवाल ये है कि क्या नाबालिग बच्चे से, जो छोटे बच्चे हैं, इनसे तोहफा लिया जा सकता है? अगर वो तोहफा देते हैं कोई चीज, तो क्या वसूल की जा सकती है?
नाबालिग बच्चा अपने माल का दूसरे को मालिक बनाने का इख्तियार नहीं रखता, तो नाबालिग बच्चे का तोहफा कबूल नहीं करना चाहिए, और अगर बच्चे ने दे दिया है तो उसको वापस किया जाए, उसके सरपरस्त को दे दें। अगर बच्चा रास्ते में नहीं आ रहा तो उनके सरपरस्त तक पहुंचा दें कि आपके बच्चे ने मुझे तोहफा दिया था, ये मेरी तरफ से उसको वापस कर दें अपनी तरफ से खुशी से, और कुछ आप तहाइफ देना चाहें तो वो दे दें। कि बच्चे ने अपने तौर पर एक दिली जज्बात का इजहार किया है खुशी का, तो उसका बदला आप भी तोहफे की सूरत में दे दें, लेकिन नाबालिग का लिया हुआ माल वो लेना जायज नहीं है। हत्ता के जो चंदे में भी अगर कोई बच्चा अपना पैसा डाल रहा है तो लेने वाला उसको चाहिए कि वो नाबालिग बच्चे से पूछ ले कि आपके अपने चीज खाने के पैसे हैं या अब्बू ने चंदे में डलवाने के लिए दिए हैं।
ठीक,
तो अगर उसकी अपनी जाती रकम है और वो देना चाह रहे हैं तो ना लें। ठीक है, और अगर उनके वालिद ने भेजी है, जैसे आमतौर पर जुमे के हवाले से जो चंदा किया जा रहा होता है, तो अक्सर जो वालदेन अपने बच्चों को लाए हुए होते हैं तो बच्चों के हाथ से डलवा रहे होते हैं, पैसे वालिद के ही होते हैं और पैसे बच्चों के हाथ से डलवा रहे होते हैं, तो इसमें हरज नहीं है।
ठीक है, जज़ाकअल्लाह जी। हैदराबाद मुफ्ती साहब भी हमारे साथ तशरीफ फरमाए। पहला सवाल उनसे हम करेंगे और पहला सवाल जो वीडियो के जरिए हमसे पूछा गया है उसको सिलसिले में शामिल करते हैं। जी चलाइए।
जलालुद्दीन कुरैशी, जनरल सेक्रेटरी अनाज मंडी हैदराबाद। आपसे एक सवाल है जिसमें हम ये मालूम करना चाहते हैं कि गैर मुल्की अजनास जो हम ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या बर्मा वगैरह से जो खरीदते हैं, इसके हमें वादे के सौदे मिलते हैं, जिस तरह मार्च या अप्रैल वादे में $200 या $500 की कोई चीज मिलती है, तो उसमें बास अवकात ऐसा भी होता है कि वो फसल अभी पैदा भी नहीं हुई होती और वो फसल वो मुल्क बेच रहा होता है और हम लोग उससे परचेज भी करते हैं और बेचते भी उसी तरह। आया ये हमारे लिए जायज है या नाजायज, ये आपसे जरा मालूम करना।
सवाल माशाल्लाह बहुत अच्छा है, इसका जवाब कुछ कदरे तफसील के साथ है, तो तवज्जो फरमाने पर इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर समझ में आ जाएगा। इसमें बदन जो चीज खरीदी जा रही होती है तो उस चीज का वजूद मादूम होता है कि ना वो जाहिरी तौर पर मौजूद है और ना ही शरई तौर पर मौजूद है, और ना ही बेचने वाले की मिल्कियत में है और ना ही उसके कब्जे में है। और शरीयत ने हर ऐसी चीज के जो बेचने वाले की मिल्कियत और उसके कब्जे में नहीं है उसके बेचने से मना फरमाया कि हदीस पाक में है कि नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन बैइ मा लैसा इंदल इंसान, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस चीज के बेचने से मना फरमाया है जो आदमी के पास नहीं है। बल्कि हजरत हकीम अल हिजाम रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, एक आदमी मुझसे कोई चीज खरीदने के लिए आता है, वो चीज मेरे पास मौजूद नहीं है लेकिन बाजार में मौजूद है, तो क्या मैं उससे सौदा कर लूं और वो चीज उसको बाजार से लाकर दे दूं? तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला तबे मा लैसा इंदक, के तू उस चीज को मत बेच जो तेरे पास नहीं है। तो अब यहाँ पर वो चीज बेचने वाले की ना मिल्कियत में ना कब्जे में, बल्कि वो चीज वजूद ही नहीं रखती, तो ऐसी चीज को बेचना शरई तौर पर बातिल है, किसको बे बातिल कहा जाता है। और दूसरी इसके अंदर मजीद का बात ये पाई जाती है कि जो खरीदार होता है वो भी किसी किस्म की कोई अदायगी नहीं करता, बल्कि या तो कुछ अदायगी करता है रकम की या बिल्कुल अदायगी नहीं करता। और यहाँ पर इफ्तिराक अनिल का अली बिल काली पाया जाता है, यानी उधार की उधार के बदले में बह हो जाती है कि जो मबी है वो भी उधार है और इसी तरह जो उसकी समन यानी कीमत है वो भी उधार है। तो इसमें जिस जाविये से भी देखा जाए तो बजाहिर ये बह के एतबार से दुरुस्त नहीं है। अलबत्त अगर इसका हल निकाला जाए तो बह सलम के एतबार से इसका हल मुमकिन है कि जो बेचने वाला है वो बै सलम के एतबार से इसको बेचे और मुद्दत 1 महीने से ज्यादा की मुकर्रर करे, और उसमें ये ना कहे कि जो फसल नई آئے گی اس وہ فصل میں آپ کو بیچتا ہوں. مطلقاً وہ سودا کرے مثال کے طور پہ دال ہے, چاول ہے, چنا ہے, چھولے وغیرہ اس طرح کی جو بھی اجناس ہیں اس میں مطلقاً وہ سودا کرے, مقدار بتا دے کہ اتنے من میں آپ کو دو مہینے بعد یا تین مہینے بعد ادا کروں گا اور اس کی جو قیمت ہے اس کی جو بھی سمت بنتی ہے وہ اسی جلسے میں ادا کر دی جائے تو بیع سلم کے اعتبار سے یہ بیع درست ہو سکتی ہے.
حضور یہ
لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ بیع سلم کے اعتبار سے بھی بیع کرنا دشوار ہوتا ہے. یہ شرعی معاملہ جو ہے فریقین کی سمجھ میں آ جائے یہ ضروری نہیں ہے, کیونکہ عمومی طور پہ ایک فریق کی سمجھ میں تو آ جاتا ہے لیکن دوسرا فریق اس کے مطابق بیع کر لے یہ ضروری نہیں ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ جو بھی بڑے سودے ہوتے ہیں ان میں سمن کے ضائع ہو جانے کا, رقم کے پھنس جانے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے, کوئی بھی اپنی رقم کو پھنسانا نہیں چاہتا. تو اس کا سادہ سا طریقہ یہ ہے کہ اس کو بیع یعنی خرید و فروخت قرار ہی نہ دیا جائے, اس کو فقط وعدہ رکھا جائے کہ بیچنے والا کہے کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میری جو فصل آئے گی تو میں آپ کو اس ریٹ میں بیچ دوں گا, اور خریدار کہے کہ میں اس ریٹ میں خرید لوں گا. جب وہ فصل آ جائے, فصل کٹ جائے, بیچنے والے کے قبضے میں آ جائے تو اب وہ خریدار سے رابطہ کر لے کہ میرے پاس فصل آ چکی ہے, میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا آپ کو بیچنے کا اور ریٹ ہمارا ایک وعدے کے طور پہ طے ہو چکا تھا تو میں اس ریٹ پر بیچنے کے لیے راضی ہوں, اگر آپ خریدنے کے لیے راضی ہیں تو مجھ سے رابطہ کر لیں, خریدار رابطہ کر کے خرید لیں.
ماشاءاللہ جو مفتی صاحب نے جواب دیا ہے یہ کئی کاروباروں میں ایسی بات ہے اس کے حوالے سے معاملہ ہوتا ہوگا, نہ کسی جو سائل نے پوچھا, کئی کاروبار ایسے ہیں کہ جن میں اسی طرح خرید و فروخت کی جاتی ہے. تو مزید تفصیلات سمجھنا ہو, جاننا چاہیں اور شرعی طریقے کو اپنے کاروبار میں رائج کرنا چاہیں تو آپ دارالافتاء اہل سنت میں جا کر مفتیان کرام سے ملاقات کر کے اپنے کاروبار کو بیان کیجیے, انشاءاللہ آپ کو اس کا درست طریقہ بتا دیا جائے گا. جیسے کہ سائل محترم حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں تو حیدرآباد میں بھی دارالافتاء اہل سنت موجود ہے, آفندی ٹاؤن دعوت اسلامی کا جو مدنی مرکز فیضان مدینہ ہے مشہور ہے حیدرآباد کے اندر, اس کے بالکل سامنے ہی یہ دارالافتاء اہل سنت موجود ہے. آپ یہاں تشریف لے جا سکتے ہیں, روزانہ 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان آپ تشریف لے جائیے. اتوار کے دن بھی دارالافتاء اہل سنت کھلا ہوتا ہے, جمعۃ المبارک کو تعطیل ہوتی ہے. یہ جو دیگر شہروں کے ناظرین ہمیں سن رہے ہیں وہ اپنے اپنے شہروں میں جہاں جہاں بھی دارالافتاء اہل سنت موجود ہیں وہاں تشریف لے جائیں, اور اگر ایسا نہیں ہے تو دارالافتاء اہل سنت کے نمبرز پر رابطہ کریں, انشاءاللہ آپ کو شرعی رہنمائی فراہم کر دی جائے گی. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی
میرا سوال یہ ہے کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ جانوروں کی جو جلد یا جس کو سکن کہتے ہیں وہ کھانا مکروہ ہے, تو کیا یہ جو بازار کے اندر پائے بکتے ہیں بڑے جانور کے, اس کے ساتھ بھی پائے کے ساتھ سکن لگی ہوتی ہے, تو اکثر جناب اس کو بال اس کے اتار کر پھر استعمال کیا جاتا ہے, تو کیا اس طرح وہ کھال جانا جس کے بال اتار لی جائے وہ کھانے ایسے پائے کھانے جائز ہیں کہ ناجائز؟
کھال
دیکھیے, کھال کے بارے میں اولاً تو انہوں نے جو فرمایا ہے کہا جاتا ہے سنا جاتا ہے کہ کھال کا کھانا مکروہ ہے, تو شرعی حوالے سے حلال جانور کی جو کھال ہے اس میں نہ کراہت ہے نہ اس میں حرمت ہے, اگر کھانا کوئی چاہے تو ممانعت نہیں ہے. یہ الگ بات
کھائی نہیں جاتی,
کھال کو عام طور پہ کھایا نہیں جاتا. پائے کے اندر جیسے انہوں نے طریقہ بتایا کہ بال جلا کر اس کی کھال کو باقی رکھ کر دھو کر اچھی طرح وہ پائے کے اندر یوز کر لیا جاتا ہے, تو اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی کراہت نہیں ہے, شرعی حوالے سے کوئی ممانعت نہیں ہے.
ویڈیو سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی چلائیے.
میں ندیم بات کر رہا ہوں پرانی سبزی مارکیٹ حیدرآباد سے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم ایک سودا کیش کا ریٹ الگ ہوتا ہے اور مہینہ دو مہینہ ادھار کے اندر ہم اس کو 100-200 روپے بڑھا کر بیچتے ہیں, یہ کیسا, یہ ایسا کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے, رہنمائی فرما دیجئے گا.
جی حضور,
نقد کے ریٹ کچھ اور رکھنا اور ادھار میں کچھ اور ریٹس رکھنا شرعی طور پر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, زیادہ سے زیادہ یہ ناپسندیدہ یعنی خلاف اولا عمل ہے, لیکن اس کی وجہ سے جو قیمت ہے یا کمائی ہے یا نفع ہے اس میں کوئی کراہت وغیرہ, کراہت تحریم وغیرہ یا ممانعت وغیرہ نہیں آئے گی, وہ بیچنے والے کے لیے طیب ہے اور جائز ہے. بس چند چیزوں کا اس میں لحاظ رکھنا ہوگا, ایک تو یہ ہے کہ جس قیمت پر بھی بیچا جائے وہ قیمت ایک مقرر کر دی جائے, مثلاً مثال کے طور پہ 100 روپے کی چیز ہے اس کو 120 میں بیچنا چاہتے ہیں تو 120 مقرر اور متعین کر کے خریدار کو بیان کر دیے جائیں تاکہ وہ کسی ابہام میں نہ رہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو ادائیگی کی مدت ہے وہ طے کر دی جائے, کہ ایک مہینہ ہے، دو مہینے ہیں، تین مہینے ہیں، وہ مدت مقرر کر دی جائے، مدت مجھول نہ رکھی جائے، کہ اگر مدت مجھول رکھی گئی تو یہ بیع فاسد ہو جائے گی اور خرید و فروخت ناجائز ہو جائے گی۔ تو قیمت مقرر کر دیں، ادائیگی کی مدت مقرر کر دیں، اس کے بعد اگر بیچتے ہیں اور خریدار خریدنے پر راضی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔
ٹھیک ہے حضور۔ اچھا، ایک میسج کے ذریعے سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اسلامی بہنیں میٹل کا زیور پہن کر نماز پڑھ سکتی ہیں، اگر وہ پہنا ہو تو نماز ہو جائے گی؟
اسلامی بہنوں کے لیے اولا تو یہی ہے کہ وہ زیورات پہن کر ہی نماز پڑھیں۔
اچھا،
اور حدیث پاک میں بھی اس کا یہ حکم ہے کہ جو لڑکیاں ہیں یہ زیورات پہن کے نماز پڑھیں، یہ افضل ہے۔ اور لیکن اس میں یہ ہے کہ سونے چاندی کے اگر میسر ہیں تو سونے چاندی کے ہی زیورات پہنیں، اور اگر سونے چاندی کے میسر نہیں ہیں تو دیگر دھات کے بھی زیورات پہن سکتی ہیں، ان کے لیے جائز ہے۔ لیکن نماز کے معاملے میں احتیاط یہ ہے کہ وہ اتار دیں اور اتار کر پھر نماز پڑھیں۔ تو دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ اگر سونے چاندی کے زیورات ہیں تو یہ پہن کے عورتوں کے لیے نماز پڑھنا افضل ہے،
افضل۔
اور اگر سونے چاندی کے علاوہ دیگر کسی دھات کے زیورات ہیں تو اس میں بہتر یہ ہے کہ وہ اتار دیں، اگر وہ پہن کے بھی نماز پڑھ لی تو بھی بہرحال نماز ہو جائے گی۔
ٹھیک ہے۔ میک اپ کا تو حکم حضور ایسا نہیں ہوگا کہ میک اپ کرنا، اسی سے اگر کوئی بڑھ جائے اور میک اپ بھی سننا شروع کر دیں؟
جیسے بناؤ سنگھار عورت کا ایک زندگی کا ایک شعبہ ہے، اور یہ عورتوں کے لیے ہی ہے، مرد حضرات کے لیے زیب و زینت اور اس طرح کی چیزیں کرنا وہ مکروہ ہے۔ تو عورت اگر نماز کے لیے کرتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے پیش نظر کرتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
ٹھیک ہے۔
خالی یعنی جس طرح مرد بے زیور ہوتے ہیں اور مرد حضرات کوئی میک اپ اور اس طرح زینت نہیں کرتے، تو عورتوں کو حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جب وہ کھڑی ہوں تو جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ سونے چاندی کے اگر زیورات ہیں تو اس طرح وہ زیور سے آراستہ ہو کے نماز پڑھے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان عورتوں سے قدرے ناراض ہوا کرتی تھیں جو نماز پڑھتے ہوئے زیورات نہیں پہنتی تھیں۔ تو اب یہ رہا میک اپ کا، تو میک اپ بھی ایک زینت کی ایک صورت ہے۔ تو جس طرح کسی تقریب میں عورت جاتی ہے اور ممنوعات شرعی سے بچ کر جو جائز میک اپ کی زینت کا جو اس کو یعنی اختیار کرنے کی اجازت ہے، تو جس طرح وہ اپنے محارم کے سامنے زینت کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کی حاضری کے حوالے سے بھی اگر وہ کرنا چاہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ کئی اسلامی بہنوں بلکہ بھائیوں کے لیے بھی مسئلہ نیا ہوگا زیور کے حوالے سے، تو اسلامی بہنیں اس افضل عمل پر عمل کرنے کی نیت کریں گے تو انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا۔ ایک اور کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں، چلائیے۔
مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اگر کسی بندے پر حج فرض ہو تو وہ فرض حج ادا نہیں کرتا، وہ اس کے اگینسٹ اپنے بچوں کی شادی کرتا ہے، کہتا ہے یار میں نے ابھی بچوں کی شادی کرنی ہے تو ابھی میں حج پر نہیں جا سکتا، یا میں نے مکان بنانا ہے یا کوئی اور اس طرح کا کام کرتا ہے، تو کیا وہ فرض کی ادائیگی میں کوتاہی ہوگی یا کیا؟ تھوڑی سی رہنمائی فرمانا۔
جی ہاں،
دیکھیں شادیوں کے جو اخراجات ہیں لاکھوں لاکھ، یہ ایک ہمارے معاشرے میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کمی کی طرف شاید اب نہیں آ رہے۔ جو شادیاں پہلے 2 لاکھ میں ہو جاتی تھیں اب یہ 8-8, 10-10 لاکھ میں ہو رہی ہیں، اور اس کے لیے ادھار بھی سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، تو بس اوقات سود پہ بھی پیسہ لینا پڑتا ہے، لوگ اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ تو دیکھیں شادیوں کے جو اخراجات ہیں یہ کوئی شرعی واجب نہیں ہیں کہ اس طرح کے اخراجات کیے جائیں، لیکن حج صاحب استطاعت شخص پر اور شرائط وجوب پائے جانے کی صورت میں اس کی ادائیگی لازم ہے، تو جو اس کی ادائیگی میں تاخیر کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا۔ تو بچوں کی شادی یا گھر عالی شان بنانا، گھر اگر نارمل ہے رہائش کے قابل ہے لیکن تھوڑی سی وسعت اس میں آنی چاہیے، یا دیواریں ہیں پلستر اور کلر بھی ہونا چاہیے، تو اس کے اندر جو اخراجات ہو رہے ہیں تو ان اخراجات کا کرنا کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن حج اپنے شرائط کے مطابق اگر آپ پہ لازم واجب ہو چکا ہے، فرض ہو چکا ہے، تو اب اس کو اگلے سالوں پر ٹال دینا یہ ناجائز اور گناہ ہے۔ تو یعنی اگر اسی سال حج کی فرضیت کی صورت بن رہی ہے تو اسی سال حج ادا کرنا ہوگا۔ جیسے حج پر آنے جانے کے جو اخراجات ہیں یہ، پھر حج کے جو ایام ہوں گے ان ایام میں گھر والوں کا جو خرچہ وہ بھی آپ کے پاس موجود ہو،
یعنی اب چلے گئے اور پیچھے ان کا جو بھی ماہانہ اخراجات،
ان کے اخراجات وغیرہ بھی آپ کر سکیں، پھر اسی طرح نابینا اگر کوئی شخص ہے تو یعنی صحیح سالم معذور بھی نہ ہو، جن کو شریعت مطہرہ نے معذور قرار دیا ہے حج کے حوالے سے وہ بھی نہیں ہے اور استطاعت بھی ہے، جا بھی سکتا ہے، تو اس کے اوپر حج کی ادائیگی لازم ہوگی۔ تو عام طور پہ جیسے یہ 3.5 لاکھ 4 لاکھ اتنی اماؤنٹ ایسی ہے کہ جتنی مالیت اگر کسی کے پاس ہے اور قرض وغیرہ میں بھی وہ ڈوبی ہوئی نہیں ہے، تو اس طرح کے جس کے پاس اموال ہوتے ہیں عام طور پہ حج کے شرائط عموماً پائے جا رہے ہوتے ہیں، تو پھر بھی اگر کسی کے پاس اتنا مال ہے اور اپنی جو کرنٹ پوزیشن ہے وہ دارال افتاء اہل سنت سے بالمشافہ ملاقات کر کے بتائے کہ اتنا مال ہے، اتنا معاملہ ہے، کیا مجھ پر حج فرض ہے یا نہیں ہے۔ تو عام طور پہ جیسے تجارت، مال تجارت بعض لوگوں کے پاس 5-5 لاکھ روپے کا ہوتا ہے، اب اس میں بھی حج کی صورتیں بن رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ عام طور پہ حج کی ادائیگی سے ایسے لوگ قاصر رہتے ہیں، تو اس حوالے سے شرعی رہنمائی لینا ضروری ہے۔
ٹھیک ہے، اور ایک اور کال حیدرآباد کے لیے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی چلائیے۔
سر میری ٹانگ جو ہے نا ٹوٹی ہوئی ہے گھٹنے سے، تو جب نماز ادا کرتا ہوں نا تو ٹانگ بالکل سیدھی رہتی، فولڈنگ نہیں ہوتی ہے، کیا میری نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوگی؟
جی حضور،
ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے اور نماز ان کو اس طرح پڑھنی پڑتی ہے کہ ٹانگ بالکل سیدھی رہتی ہے، سجدہ کرتے ہوئے بھی، یوں ہی رکوع کرتے ہوئے اور قعدے میں بیٹھتے ہوئے، تو ان کے لیے حرج نہیں ہے، ان کی اسی صورت میں نماز ہو جائے گی۔
ٹھیک ہے، ان کی اسی صورت میں نماز ہو جائے گی۔ ضرور واشنگ مشین کے حوالے سے سوال پوچھا جا رہا ہے کہ واشنگ مشین میں کپڑے ڈالے گئے جس میں پاک اور ناپاک دونوں تھے، تو ایسی صورت میں سارے کپڑوں کا کیا حکم ہوگا؟
اس میں اکثر لوگ تشویش کا شکار ہوتے ہیں کہ جب واشنگ مشین میں پاک اور ناپاک کپڑے ڈال دیے گئے تو سارے کپڑے ناپاک ہو گئے، اب کیا ہوگا؟ حالانکہ آگے مزید خود غور نہیں کرتے، اگر خود غور کر لیں تو واشنگ مشین میں دھونے والوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ کپڑے پاک ہو جاتے ہیں، کیونکہ واشنگ مشین میں جب پاک اور ناپاک کپڑے ڈالے جاتے ہیں اور اس میں واشنگ پاؤڈر ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے، اس میں سارے مکس ہو جاتے ہیں، تو ویسے نہیں ہوتا کہ واشنگ مشین سے نکالے اور ان کو سکھا دیا گیا۔ اس صورت میں تو سارے کے سارے واشنگ مشین سمیت ہی ناپاک ہے، کہ واشنگ مشین کا اندرونی ٹب بھی ناپاک ہے اور وہ کپڑے بھی ناپاک ہے۔ لیکن ہمارے یہاں جو دھونے کا طریقہ ہوتا ہے وہ عمومی طور پہ یوں ہوتا ہے کہ ان کو نکالا جاتا ہے، ان کو اچھے طریقے سے نچوڑا جاتا ہے، سارا صابن نکالا جاتا ہے، پھر اس کے بعد نل کے نیچے اس پر سے پانی بہایا جاتا ہے۔ تو جب نل کے نیچے رکھ کے اس کے اوپر سے پاک پانی مکمل طور پہ بہا دیا گیا ہے اور اتنا بہا دیا گیا ہے کہ اس کے اندر سے صابن نکل گیا ہے، تو ایسی صورت میں وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ تو عمومی طور پر اسی طرح کپڑے دھوئے جاتے ہیں، اگر اسی طرح کپڑے دھوئے جاتے ہیں تو کپڑے پاک ہی شمار کیے جائیں گے، سوائے اس کے کہ سوکھنے کے بعد ان پر کسی قسم کا نجاست کا اثر وغیرہ موجود ہو۔ اگر سوکھنے کے بعد نجاست کا اثر موجود نہیں ہے تو ان کو پاک ہی شمار کیا جائے گا۔ اب جو اسنائی بھائی سوال کر رہے ہیں، اگر ان کا طریقہ کار کچھ اور ہے تو ان کو چاہیے کہ پھر دارال افتاء اہل سنت میں بالمشافہ رابطہ کر لیں یا پھر کال کر کے رابطہ کر لیں۔
ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، دارالافتاء علیہ سنت کا سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، اللہ تعالیٰ جو کچھ آج سنا اس پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی جل امین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔